أأنتم أنزل أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟
کیا بادلوں سے اس پانی کو تم نے اتارا یا ہم اتارنے والے ہیں؟
لو نشاء جعلناه اجاجا
فلولا تشکرون، اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو کھارا کر دیں. اجاج کھارے پانی کو کہتے ہیں یا کڑوی چیز کو،
کڑوے پانی کو. فلولا تشکرون، تم شکر کیوں نہیں کرتے؟
اللہ اگر اس دنیا کے تمام پانیوں کو کھارا کر دے تو کون سی وہ طاقت ہے کہ ان تمام پانیوں کو دوبارہ میٹھا کرے گی؟ اس وقت جو جدید مشینیں ہیں وہ تو کھارے پانی کو میٹھا کرتی ہیں، لیکن اگر اللہ کا حکم یہ ہو جائے کہ جو کچھ میٹھا کیا جا رہا ہے دوبارہ کھارا ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اور اللہ اگر میٹھے پانی کی مٹھاس قبض کر لے، کھینچ لے، تو کون سی چیز ہے جو کھارے پانی کو میٹھا کرے گی؟ زمین کی تہ سے یہ میٹھا اور شفاف پانی نکال کے تمہیں دینے والا اللہ، اس لیے پانی پیو تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو. پانی دائیں ہاتھ سے پیا کرو اور تین سانس میں پیا کرو، اور پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہا کرو. پانی کا بیان تھا، توحید ربوبیت ہے نا، کہ اللہ کس طریقے سے تمہیں پالتا ہے اس دنیا میں، کیا کچھ تمہیں دیتا ہے. آگے ارشاد فرمایا افرأیتم النار التی تورون، کیا تم نے اس آگ کو دیکھا ہے؟ اللتی تورون، جس کو تم سلگاتے ہو، تورون تم سلگاتے ہو، مضارع کا صیغہ ہے. اانتم انشأتم شجرتها، کیا تم نے اس آگ کا درخت پیدا کیا ہے؟ ام نحن المنشئون، یا ہم پیدا کرنے والے ہیں. اور درخت کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ پرانے زمانے میں عرب جزیرے میں، اس جزیرہ عرب میں اور بعض دوسرے علاقوں میں دو درخت ہوتے تھے، ایک درخت کا نام تھا عفار اور دوسرے کا نام تھا مرخ. عفار اور مرخ، یہ سرسبز اور نیلے ہرے بھرے درخت ہوتے تھے. اب ان درختوں کا یہ معاملہ تھا کہ دونوں درختوں کی نیلی اور سبز ٹہنیاں لے کر ایک دوسرے کے ساتھ زور سے جب ان کو رگڑا جاتا تو ان سے آگ نکلتی تھی، جس طریقے پہ دو پتھروں کو رگڑنے سے آگ نکلتی ہے. انسان نے بہت بعد میں اندازہ لگایا اس کا اور اس تک پہنچا ہے کہ دو پتھروں کو رگڑنے سے آگ نکلتی ہے، اس سے کہیں پہلے. دو درخت ہیں، عفار اور مرخ. تو فرمایا کہ یہ جو درخت ہیں آگ کے، یہ ہم نے پیدا کی یا تم نے پیدا کی؟ اور پھر چونکہ آگ کے لیے ضروری ہے کہ لکڑی ہو، لکڑی ہی سے آگ انسان حاصل کرتا ہے، اور لکڑی بنتی ہے درخت سے. تو گویا کہ درخت اگر اللہ پیدا نہ کرتا تو لکڑی کس چیز کی بنتی؟ تو یہ آگ تم نہیں سلگاتے، یہ تو اللہ نے سلگائی ہے، اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے، تمہیں سمجھ اور عقل اور بوجھ عطا کی ہے کہ تم آگ لگاتے ہو اور اس آگ سے پھر اپنے تم فائدے حاصل کرتے ہو. نحن جعلناها تذکرہ، ہم نے اس آگ کو نصیحت کا ذریعہ بنایا. ومتاعا للمقوین، اور نفع مند چیز بنایا جنگل میں سفر کرنے والوں کے لیے. اب جو لوگ جنگل میں سفر کرتے ہیں ان کو سردی اور دوسری چیزوں کی وجہ سے عام علاقوں میں رہنے والوں کی نسبت زیادہ آگ کی ضرورت ہوتی ہے. اب یہ درخت جو آگ کا ہے، اس کو بیان کرنے کی ایک حکمت تو یہ تھی کہ یہ بتایا جائے کہ آگ بہرحال لکڑی ہی کو لگتی ہے، اور یہ کہ اللہ ہی نے ان دونوں درختوں کو پیدا کیا جن سے تم آگ حاصل کرتے ہیں. اور اس میں ایک حکمت دوسری ہے، وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے اصحاب شمال کے قصے میں پڑھا کہ ان کو جہنم میں شجرت الزقوم کھانے کو ملے گا، آگ میں درخت ہوگا آگ کا، جس کو سورہ بنی اسرائیل میں شجرت الملعون کہا گیا، ملعون درخت. اب جب یہ باتیں بیان ہوتی تھی تو بعض لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ درخت آگ اور کانٹوں والا درخت اور وہ غذا بنے گی. تو فرمایا کہ جب اللہ تعالی سبز اور نیلے اور ہرے بھرے درختوں سے آگ سلگا سکتا ہے تو جہنم میں شجر زقوم جو ہے اس کے لیے بنانا اور کسی کو کھلانا ایک مشکل کام نہیں ہے. اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. اس حکمت کے پیش نظر بھی یہاں پہ شجر آگ کا ذکر کیا. اور یہ جنگل میں سفر کرنے والوں کے لیے آگ کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. ایک تو رات کے وقت روشنی، ان کو روشنی کی طلب ہوتی ہے. ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وحشی جانور اور درندے آگ کی وجہ سے قریب نہیں آتے. ایک ضرورت یہ ہوتی ہے کھانے پینے کی ان کے کام آتے ہیں. کئی ضرورتیں ہیں جن کی وجہ سے خاص طور پر جنگل میں سفر کرنے والوں کا ذکر کیا. وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ، مُقْوِين اقوا سے ہے، چٹیل میدان کو کہتے ہیں. جنگل اور صحراؤں میں سفر کرنے والے ان کے لیے نفع مند چیز ہے آگ بنسبت گھر میں رہنے والوں کے لیے. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. یہاں تک پہلی بات ختم ہو گئی، توحید خالص اور توحید ربوبیت اس کا اختتام ہو گیا. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اے مخاطب تو اپنے عظیم رب کی تسبیح بیان کر. سبحان ربی العظیم، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ اللہ کی تسبیح ہے. اور سبح امر ہے، حکم دیا جا رہا ہے کہ تسبیح بیان کرو. اور تسبیح سے مراد صرف زبان تسبیح ہی نہیں ہے، زبان سے تسبیح ہو، دل بھی تسبیح کو پڑھ رہا ہو، انسان کا عمل بھی تسبیح کر رہا ہو. آپ کا عمل یہ بتائے کہ آپ اللہ کی مان کے چلنے والے ہیں ہر معاملے میں، یہ ہے حقیقی تسبیح. فسبح باسم ربک العظیم، لفظ اسم یہاں آیا، اللہ کا اسم. هو الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. یہ اسم ہے، اسم اعظم ہے. سورہ بقرہ میں آیت ہے وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، دوسرا سپارہ اور دوسرا رکوع. یہ اسم اعظم ہے. اور آیت الکرسی اسم اعظم ہے، بعض روایات میں آیا ہے. اور سورہ طہٰ 16 سپارے میں ایک آیت ہے وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّوهُ، یہ بھی اسم اعظم ہے. اور سورہ آل عمران کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ بھی اسم اعظم ہے. فسبح باسم ربک العظیم، لفظ اسم میں ایک لطیف اشارہ ہے، ذرا توجہ سے سنیے اس اشارے کو. اور وہ یہ ہے کہ فرمایا کہ اللہ کی تسبیح بیان کرو اس کے اسم سے، اللہ سے ملنے اور اللہ سے ربط کا ذریعہ کیا ہے، اس کا اسم ہے. اور متفق علیہ حدیث آپ کئی مرتبہ سن چکے ہیں کہ اللہ کے 99 نام ہیں. تو گویا کہ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے سامنے توسل اور وسیلہ اور واسطہ وہ اللہ کے نام ہی بن سکتے ہیں. یہ ہے اشارہ، اس کو سمجھ لیں آپ. فسبح باسم ربک العظیم، اللہ سے اس کے ناموں پہ مانگو، اس کا نام لے کے اللہ سے مانگو، اس کے 99 نام ہیں. وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها، اللہ نے حکم دیا قرآن میں کہ ان ناموں سے مانگو اللہ سے. تو وسیلہ اللہ کے سامنے صرف اللہ کے ناموں کا پیش کرنا جائز ہے، یا انسان اپنے اعمال کو پیش کرے، انسان اپنے اچھے اعمال کو، اعمال صالحہ کو پیش کر کے اللہ سے مانگے، یہ وسیلہ جائز ہے. اللہ سے اس کے اسماء حسنہ کے وسیلے سے دعا کرے، یہ بھی جائز ہے. یہ وسیلے کی دوسری قسم ہے. وسیلے کی تیسری قسم ہے کسی زندہ بزرگ یا آدمی یا متقی صالح آدمی کے پاس جا کے اس سے کہے کہ میرے لیے دعا کرو، یہ بھی وسیلے کی قسم ہے. اس کے علاوہ باقی جو وسیلے ہیں، مرے ہوئے لوگوں کے وسیلے اللہ کے سامنے پیش کرنا، خواہ وہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، صحابہ ہی کیوں نہ ہو، کسی صحیح حدیث سے اس کا ثبوت نہیں ملتا. کسی صحیح حدیث سے کوئی بھی شخص یہ ثبوت پیش نہیں کر سکتا کہ حال ہو گیا ہو، اس کا نام لے کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا یہ جائز ہے. کہیں کوئی ثبوت نہیں ہے. یہ وسیلے کی ناجائز قسم ہے، یہ ناجائز ہے، جائز نہیں ہے. اور کم از کم یہ ضرور کہا جا سکتا ہے، اگر ناجائز نہیں کہتے آپ تو یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ اس کا ثبوت کہیں نہیں ہے. اور اگر کسی کو شوق ہے تو ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو. یہاں اشارہ ہے فسبح بسم ربک العظیم. عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، ان سے روایت ہے جس کو امام احمد ابن حنبل نے نقل کیا ہے، اور یہ حدیث صحیح ابن حبان میں بھی ہے، مستدرک حاکم میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، ابو داود میں بھی ہے. فرمایا کہ جب سورہ واقعہ کی یہ آیت نازل ہوئی دونوں، فسبح بسم ربک العظیم، تو ارشاد فرمایا اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ اس آیت کو اپنے رکوع میں رکھ لو، یعنی رکوع میں اس آیت کو پڑھا کرو، سبحان ربی العظیم، فسبح بسم ربک العظیم. اس کے بعد ارشاد فرمایا سبحان ربی العظیم، یہ رکوع کا حصہ بنا لو اس کو. اس حدیث سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنا چاہیے. اور جب سورہ اعلی نازل ہوئی، سبح اسم ربک الاعلی، ارشاد فرمائے سجدے میں اس کو اپنا حصہ بنا لو، سجدے کا حصہ بنا لو، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبح اسم ربک الاعلی کے مقابلے میں اس کے نازل ہونے کے بعد، اور سبحان ربی العظیم سورہ واقعہ کی ان دونوں آیات کے نازل ہونے کے بعد. اب آیات یہ 75 سے لے کے آخر سورت تک یہ چند اور مفہوم یہاں شروع ہوئے ہیں، اور چند اور مضمون ہیں. فلا اقسم بمواقع النجوم، یہ فلا میں جو لا ہے، اقسم سے پہلے یہ لا قرآن میں کئی مرتبہ آتا ہے، لا اقسم بهذا البلد، لا اقسم بيوم القيامة، تو یہ لا وہ ہے جس کے بارے میں صحیح رائے یہ ہے کہ کسی بات کی تردید کے لیے یہ لا آتا ہے، اس کا اقسم سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ لا کسی بات کی تردید کے لیے آتا ہے. اس کے بعد اقسم کا لفظ ہے میں قسم کھاتا ہوں، اردو میں بھی مثلا کسی چیز کی تردید کرنی ہو اور اپنی بات کو پختہ کرنا ہو تو کہتا ہے کہ نہیں خدا کی قسم. ایک صاحب یہ کہیں کہ فلاں آدمی نے یوں کہا تو آپ کہتے ہیں نہیں خدا کی قسم میں نے یوں نہیں کہا. تو جو نہیں ہے یہ آپ نے استعمال کیا تردید کے لیے، اس کے بعد آپ نے قسم کھائی. عربی بھی اس طرح ہے، ایک بات ہو رہی ہے اس کی آپ نفی کرتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، تمہارا جو عقیدہ اور خیال ہے وہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اقسم میں قسم کھاتا ہوں، اور قسم کھا کے یہ کہتا ہوں بمواقع النجوم، اور قسم کھاتا ہوں میں ستاروں کے ٹھکانوں کی. مواقع موقع کی جمع ہے، ستارے جہاں گرتے ہیں، ستارے جہاں چھپتے ہیں، ستاروں کے جو ٹھکانے ہیں ان کی قسم کھائی جا رہی ہے. اور نجوم نجم کی جمع ہے، نجم ستارے کو کہتے ہیں، ظاہر ہونے والی چیز، نمودار ہونے والی چیز کو نجم کہتے ہیں، روشنی کو بھی نجم کہتے ہیں. قسم، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لو تعلمون عظیم، اور یہ جو قسم ہے یہ بہت بڑی قسم ہے اگر تم جانو. اللہ قسم کھا رہا ہے تو یہ قسم معمولی قسم نہیں ہے، بڑی قسم ہے، کھانے والا اللہ ہے. تو قسم کو نہ دیکھو، جو قسم کھا رہا ہے اس کو دیکھو، وہ سب سے بڑی ہستی قسم کھا رہی ہے. اور قسم اس لیے کھائی جاتی ہے کہ اس قسم کے بعد کسی بہت اہم چیز کو بیان کرنا مقصد ہوتا ہے، بہت عظیم اور عجیب اور بڑی چیز کو بیان کرنا مقصد ہوتا ہے. اس سے پہلے قسم کھائی جاتی ہے کہ لوگوں کے ذہن حاضر ہو جائیں کہ قسم کھا کے بات کی جا رہی ہے کہ یہ عین حق ہے، صحیح بات ہے. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، یہ بڑی عظیم قسم ہے اگر تم جانو. اور وہ قسم جس چیز کی کھائی جا رہی ہے وہ اب آ رہا ہے. جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ. چار آیات ہیں، عظمت قرآن کی دلیل ہے یہ. یہ چار آیات عظمت قرآن، یہ خاص موضوع بن سکتا ہے آپ کا عظمت قرآن کا ان چار آیات سے. اس سے پہلے قسم، فلا اقسم سے بات آغاز ہوا بات کا، اب یہ قسم کھائی جا رہی ہے. قسم کس کے لیے کھائی جا رہی ہے؟ قرآن کے لیے. انہ لقرآن کریم، جو کچھ کہا جا رہا ہے کتاب کے بارے میں اس کا نام قرآن ہے. قرآن قرآن سے ہے اور مصدر ہے، قرآن مصدر ہے غفران کے وزن پہ. وہ کتاب کے جس کو پڑھا جاتا تھا، پڑھا جاتا ہے، پڑھا جاتا رہے گا. یہ ماضی و حال و مستقبل کی قیود سے آزاد ہے. یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو 1400 سال پہلے بھی لوگ پڑھتے تھے، اب بھی پڑھتے ہیں، قیامت تک پڑھتے رہیں گے. یہ ہے قرآن کا ترجمہ. قرآن کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ وہ کتاب جس کی ہمیشہ تلاوت کی جاتی رہے، ماضی میں بھی، حال میں بھی، مستقبل میں بھی. یہ ہے قرآن کا ترجمہ. اور یہ لفظ قرآن، اس قرآن کے لفظ سے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو، جو کہ یہ قرآن ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کئی ناموں سے پکارا ہے. کتاب بھی اسے کہا ہے، تنزیل بھی اسے کہا ہے، منزل بھی اسے کہا ہے، ہدایت بھی اسے کہا ہے، رحمت بھی اسے کہا ہے، شفا بھی اسے کہا ہے، اور نہ جانے کتنے نام اللہ نے اس کو دیے ہیں. 144 ایک روایت میں، اور بعض علماء کے نزدیک 160، اور بعض کے نزدیک 137 یا 36، اتنے نام ہیں اس کتاب کے جو خود قرآن میں موجود ہے. تو قرآن کا جو نام ہے، قرآن، قرآن کو لفظ قرآن سے اللہ نے 73 آیات میں یاد کیا ہے. 73 آیتیں قرآن کی ایسی ہیں جہاں اللہ نے قرآن کو قرآن کے نام سے یاد کیا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن جس کی ہمیشہ تلاوت کی جاتی رہے. انہ لقرآن کریم، کریم سخی، کرم کرنے والا، فائدہ پہنچانے والا. اس کتاب سے بڑا فائدہ پہنچانے والا اور کون ہے؟ جس کتاب کے پڑھتے ہی لوگوں کی دنیا بدل جاتی ہے. عرب کے مشہور شعراء آتے ہیں اور جب آپ کے سامنے آ کے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے ایک آیت سنتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا. وما هو بقول شاعر، وما هو بقول مجنون، وما هو بقول کاہن، انہ قرآن کریم فی کتاب مکنون. تو اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے، اس کا کلام ہے، کسی شاعر کا کلام نہیں ہے. وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذكر وقران مبين. رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو شاعر نہیں ہے، نہ ان کے یہ جائزے کہ شاعری کرتے پھریں. یہ تو قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، کھلی ہوئی واضح کتاب ہے. لینذر من کان حیا، جو زندہ ہو اس کو تو یہ کتاب ڈرائے گی. زندہ سے مراد کیا ہے؟ وہی چلتی پھرتی لاشیں نہیں، جن کے دل زندہ ہو. چلتی پھرتی لاشوں سے بحث قرآن نہیں کرتا، قرآن کثرت سے بحث نہیں کرتا، قرآن تو یہ بتاتا ہے کہ جس کے سینے میں زندہ دل ہو، فذکر بالقرآن، اس قرآن سے تذکیر یا دہانی کیجئے اور وہی سمجھے گا، ان ہو الا ذکر القرآن لینذر من کان حیا، جو زندہ ہو، جس کا دل زندہ ہو وہ سمجھے گا، زندوں کے لیے ہے قرآن، قرآن زندوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے نہیں، زندوں نے چھوڑ دیا، مردوں کے لیے پڑھنا شروع کر دیا، یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، چھوڑ دیا اصل بات کو، خرافات میں کھو گئے، یہ امت خرافات میں کھو گئی، یوں گا من کان حیا، زندوں کے لیے آیا ہے، تو زندہ سے ہاتھ نہیں لگاتے، اور یہ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، مکنون پوشیدہ چیز کو کہتے ہیں، فی کتاب مکنون پوشیدہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، پوشیدہ سے مراد ہے لوح محفوظ، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں محفوظ ہے، وہاں سے یہ نازل ہوا، جبرائیل لے کے اسے 21 یا 22 یا 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا قرآن لے کے آتے رہے، اور اس طویل عرصے میں قرآن مکمل ہوا ہے، پوری ایک کتاب نہیں تھی، احکامات ہیں، مسائل ہیں، عقیدہ ہے، قصے ہیں پرانی امتوں کے، واقعات ہیں، توحید ہے، رسالت ہے، یوم آخرت کا بیان ہے، اس طویل عرصے میں اس قرآن کو مکمل کیا گیا، اس کا نزول مکمل ہوا، فی کتاب مکنون پوشیدہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، لا یمسہ الا المطہرون، نہیں چھوتے اس کو مگر سوائے ان کے جو پاک ہوں، مطہر اور مطہر کی جمع ہے، مس یمس مس، کسی چیز کو چھونا، ہاتھ لگانا، اس آیت سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ بغیر وضو کے قرآن کو ہاتھ نہ لگایا جائے، اور چاروں ائمہ اربعہ رحمۃ اللہ علیہم کا اتفاق ہے اس بات پہ، بغیر وضو کے قرآن کو ہاتھ نہ لگایا جائے، لیکن یہ حالات پہ منحصر ہے، اور بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اس سے طہارت حقیقی مراد ہے، کیونکہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ مومن کبھی نجس نہیں ہوتا، مومن طاہر ہی طاہر رہتا ہے، تو بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ اس آیت میں اشارہ ہے کہ غیر مسلم آدمی چونکہ پاک نہیں ہوتے، وہ ان کی جو نجاست ہے، نجاست معنوی اور حقیقی ہے، اس لیے وہ اس کو ہاتھ نہ لگائیں گے، لیکن جو میانہ روی والا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان کو تو یہ چاہیے کہ اس کتاب کا اکرام اور احترام اس طریقے پہ کرے کہ اس کو بغیر وضو کے ہاتھ نہ لگائے، لیکن اگر کہیں اشد ضرورت ہے اس کتاب کو دیکھنے کی، تو پھر اس صورت میں وہ اس کتاب کو ہاتھ لگا سکتا ہے، اس کی جلد یا اپنے ہاتھ کے سامنے کچھ کپڑا وغیرہ رکھ کے، جہاں تک غیر مسلم کو چھونے کا تعلق ہے تو غیر مسلم کے لیے قطعاً جائز نہیں ہے کہ اس کتاب کو چھوئے، لیکن اگر کسی غیر مسلم کے بارے میں یہ امید ہو کہ قرآن کو پڑھنے سے یہ اسلام قبول کر لے گا، تبلیغ اور اصلاح اور ہدایت مقصد ہو، تو پھر غیر مسلم کو آپ قرآن پڑھنے کے لیے دے سکتے ہیں، اس معاملے میں شدت نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس کو یہ بتا دیا جائے کہ یہ ہماری مذہبی کتاب ہے اور یہ قابل احترام ہے، اس کا تم ادب کرو، اس کی بے ادبی نہ کرو، لیکن پڑھنے کے لیے اسے دے دی جائے، ممکن ہے یہ قرآن کا پڑھنا اس سے اسلام میں داخل کرتے، وہ عورتیں جو ایام میں ہوتی ہیں وہ قرآن کو چھو نہیں سکتی اور نہ ہی قرآن کی زبانی تلاوت کر سکتی ہیں، لیکن اگر کوئی خاتون پڑھانے والی مدرسہ اور ٹیچر ہے یا اشد ضرورت پڑ گئی ہے ان کو، تو وہ پھر دستانے پہن کے یا اپنے ہاتھ پہ کوئی کپڑا چڑھا کے قرآن کو چھو سکتی ہے، تلاوت نہیں کر سکتی، البتہ اگر آدمی بغیر وضو سے ہو تو اس حالت میں قرآن کی تلاوت ہو سکتی ہے، بغیر وضو کے قرآن کو آپ پڑھ سکتے ہیں، اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، لیکن قرآن کو ہاتھ نہ لگائیں، نابالغ بچوں کے معاملے میں علماء کی دو رائے ہے. بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ بچوں کا معاملہ بڑوں سے مختلف نہیں ہے، ان کو بھی قرآن بغیر وضو کے چھونے کی اجازت ان کو نہ دی جائے، جبکہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ معصوم بچے ہیں اور وہ چونکہ پڑھ رہے ہیں اس لیے ان پر وضو کی شرط لگانا ضروری نہیں ہے. لیکن یہاں بھی احتیاط یہی ہے کہ بچپن ہی سے بچے اور بچی کے ذہن میں یہ بات بٹھا دیں آپ کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ قرآن پاک ہے، اور اس قرآن کو بغیر وضو کے ہم لوگ ہاتھ نہیں لگاتے. بچپن سے ہی اس کے دماغ اور دل میں اس کتاب کا اکرام، ادب اور احترام بیٹھ جائے گا. اس کتاب کا ادب کرنا واجب ہے. کتاب یہ کیا ہے؟ مرفوعہ، یہ اونچی کتاب ہے، اونچی کی ہوئی کتاب ہے، مطہرہ پاک ہے. تو قرآن کا ادب لفظ مرفوعہ سے ثابت ہو گیا کہ قرآن کا ادب واجب ہے. یہ کوئی عام دنیا کی کتاب نہیں ہے کہ اس کو آپ زمین پہ رکھیے جہاں چاہے رکھیے، نہیں، بلکہ اس کو آپ اونچائی پہ رکھیں گے، اس کے سامنے ادب سے بیٹھیں گے اور وضو سے اس کو آپ ہاتھ لگائیں گے. یہ اس کتاب کا ادب ہے، اور جو ادب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کتاب کے تدبر اور معانی اور دوسرے فوائد سے بھی آگاہ کرتا ہے اور فوائد سے نوازتا ہے. ادب اولین شرط ہے. کسی معلم سے کچھ سیکھنا ہو تو ادب کیجیے، قرآن پڑھنا ہو تو قرآن کو ادب سے رکھیے، ادب سے پڑھیے، ادب سے پھر اس کو فراغت جب تلاوت سے ہو جائے تو اس کو ادب سے اونچی جگہ رکھیے، اور اپنے گھر والوں اور بچوں کے دل میں قرآن کا احترام پیدا کیجیے، قرآن سے محبت پیدا کیجیے. یہ وہ کتاب ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گھروں اور دلوں کی ویران بستیوں کو آباد کر دیتا ہے. یہ آبادی ہے، گھروں کی اور دلوں کی آبادی قرآن سے ہے. گھروں اور دلوں کا جو نور اور برکت اور خوشی اس قرآن سے ہے. اللہ کا حبیب علیہ الصلاۃ والسلام مدینے کی گلیوں میں پھرتا ہے اور اندازہ لگاتا ہے کہ رات کو کس کس کے گھر سے تلاوت کی آواز آتی ہے. مسجد نبوی میں ایک دن یہ کہتا ہے کہ یہ جو اشعری قبیلے کے لوگ ہیں نا، اشعری قبیلے کے لوگ، ان لوگوں کے گھروں کو رات کو میں پہچان لیتا ہوں. اس زمانے میں بجلی اور لائٹس نہیں تھی، اسٹریٹ لائٹس نہیں تھی، اس وقت گھروں کے اندر بھی لائٹس نہیں تھی، دیے تک نہیں تھے. خود صاحب مدینہ کے گھر میں دیا نہیں جلتا، کسی اور گھر میں کیا چلے گا. لیکن ارشاد فرماتے ہیں کہ رات کو اشعریوں کے گھر میں پہچان لیتا ہوں. تجسس پیدا ہوا صحابہ کے دل میں کہ کیا وجہ ہے، کون سی وہ نشانی لگی ہوئی ہے ہر شخص کے گھر پہ کہ آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ اشعری قبیلے کا گھر ہے. فرمایا کہ اشعری قبیلے کے لوگ راتوں کو اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. جس گھر سے تلاوت کی آواز آئے مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ اشعری قبیلے کسی فرد کا گھر ہے. اور یہ اسی اشعری قبیلے کے ایک صحابہ ابو موسیٰ اشعری، جن سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائش کرتے تھے کہ مجھے قرآن سناؤ، اور ایک مرتبہ کہا کہ ابو موسیٰ اشعری سے کہا کہ تم کل رات کو تلاوت کر رہے تھے اور میں چھپ کے تمہاری تلاوت سن رہا تھا، بڑی خوب تلاوت ہے تمہاری. تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں اور بھی اچھی تلاوت کرتا، حبرتہ تحبیرا، میں تو اور عمدگی سے پڑھتا، مجھے کیا پتا کہ آپ چھپ کے سن رہے ہیں میری تلاوت. یہ وہ زمانہ تھا کہ گھر تلاوت سے آباد تھے، اور آج وہ زمانہ ہے کہ گھر فلمی کیسٹ اور گانے بجانے سے آباد تھے. ظاہری طور پہ آباد کیا ہے؟ برباد ہیں. آج کا یہ دور ہے کہ کسی گھر سے تلاوت کی آواز نہیں آئے گی، گانے کی آواز آئے گی، فضول چیزوں کی آواز آئے گی. پرانے وقتوں میں جب شہروں اور دیہات کے محلوں کے لوگ فجر کی نماز پڑھ کے گلیوں کوچوں سے ہوتے ہوئے اپنے اپنے گھروں کو جایا کرتے تھے، یا عشاء کی نماز پڑھ کے اپنے اپنے گھروں کو جایا کرتے تھے، تو ان کو مختلف گھروں سے تلاوتوں کی آوازیں آیا کرتی تھیں. کبھی خاتون کی آواز آ رہی ہے، کبھی کسی بڑی بی کی آواز آ رہی ہے، کبھی کسی بچے کی آواز، کبھی کسی مرد کی آواز. آج وہ آوازیں ختم ہو گئی. مسجد کے پڑوس میں کتنے وہ گھر ہیں جن کے گھروں سے ناجائز آوازیں مسجد کے نمازیوں کو پریشان کرتی ہیں. آج تو یہ وقت آ گیا ہے، مسجد میں نماز پڑھنے والے پریشان ہیں اور پڑوسی پریشان ہیں کہ ڈیک جو اس نے خریدا ہے فل آواز سے، سعودی عرب سے بھیجا کسی نے، دبئی وغیرہ سے بھیج دیا گھر والوں کو، پورے محلے والوں کا آرام چین حرام ہو گیا. اور اتنی فل آواز سے وہ چیزیں دیکھی اور سنی جاتی ہیں کہ پڑوسی آرام نہیں کر سکتے، تلاوت نہیں کی جا سکتی، نماز نہیں پڑھی جا سکتی. اللہ کے حبیب نے کیا ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ واللہ، تین مرتبہ قسم کھائی، پھر فرمایا کہ لیس بمؤمن، تین مرتبہ قسم کھا کے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، وہ شخص مومن نہیں ہے. کون؟ من لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کی اذیت سے محفوظ نہ رہے. اللہ کا رسول تین مرتبہ قسم کھا رہا ہے، اللہ کی قسم، وہ آدمی مومن نہیں ہے، مومن نہیں ہے، مومن نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس کا پڑوسی تکلیف میں ہو. تو قرآن کی تلاوت سے گھر آباد ہوتے ہیں، اور گھر کسی زمانے میں اس تلاوت سے واقعی آباد تھے، دل بھی آباد تھے. انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، صرف پاک آدمی اسے ہاتھ لگائے گا، ناپاک آدمی اس پاک کتاب کو ہاتھ نہ لگائے. ادب سے بات چلی تھی،